نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو مبعوث فرمایا تو قرآن کریم میں بنیادی طور پر ان کے تین یا چار مقاصد بیان کیے گئے اور اللہ تعالیٰ نے چار جگہ پر اس بات کو واضح کیا. سورہ آل عمران میں اور اس سے پہلے سورہ بقرہ میں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی اور اس دعا کی قبولیت اور اس کا نتیجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور یہ بات مشکات وغیرہ کی روایات میں آئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا دعوت و ابی ابراہیم, میں اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا نتیجہ ہوں. تو دعا انہوں نے کی کہ ربنا وبعث فیہم رسولا, اللہ ان میں ایک ایسے رسول کو بھیج جو یہ صفات رکھتا ہو. پھر سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ایک ایسے رسول کو بھیجا جس میں یہ صفات ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان صفات کے ساتھ بھیجے گئے. اور چوتھی مرتبہ پھر سورہ جمعہ میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے انہیں ان فضائل کے ساتھ بھیجا. تو بنیادی طور پر یہی تین چار مقاصد تھے جن کے لیے آپ کو بھیجا گیا. اور احادیث میں جتنی بھی باتیں آتی ہیں کہ میں اس وجہ سے بھیجا گیا ہوں, اس وجہ سے بھیجا گیا ہوں, اس وجہ سے بھیجا گیا ہوں, وہ سب کی سب ان چار یا تین اصولوں کی تشریح ہے. مثلا حدیث میں یہ آیا ہے کہ میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ لِأُتَمِّم مکارم الاخلاق, تاکہ انسانی اخلاقیات جو ہیں ان کو اعلیٰ درجے تک پہنچاؤں, کامل معیار بن جائے کہ ایک سب سے بڑی ہستی جو کرائٹیریا بن سکتی ہے قیامت تک کے لیے, ہر زمانے کے لیے, ہر قوم کے لیے اور ہر جگہ کے لیے, میں اس بلندی پر فائز ہوں. لاطینی میں ایک بڑا جامع لفظ بولتے ہیں جو بعد میں انگلش میں بھی آیا, سمم بانو, یعنی خیر کا وہ اعلیٰ درجہ, انتہائی درجہ جو کسی بھی اخلاق کے نتیجے میں سامنے آتا ہے. پھر خیر انگلش میں بہت سے اس سے لفظ بن گئے, جیسے سمم جینیس, کسی بھی عمل میں اس کی انتہائی اعلیٰ حالت جو مطلوب ہوتی ہے, سمم جگ, وہ سزا جو بدترین درجے کے اظہار کے لیے دی جاتی ہے. تو حدیث میں آیا ہے کہ میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ لوگوں کو اخلاقیات کا سب سے اعلیٰ درجہ بتاؤں. تو یہ ایک چیز ہے. اسی طرح ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ بعثت لأکثر المزامیر, خدا نے اس لیے بھیجا ہے کہ میں دنیا سے موسیقی کو ختم کروں. تو یہ ساری جتنی بھی احادیث آتی ہیں یہ اصل میں تشریحات ہیں اصول کی بات اللہ نے قرآن میں کہی کہ ہم نے اس لیے بھیجا ہے کہ یتلو علیہم آیاتی. قرآن کریم پڑھ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو سنائیں. سب سے پہلا مقصد یہ ہوا. دوسرا فرمایا کہ وَيُزَكِّيهِمْ ان کا تزکیہ کریں. تیسرے فرمایا کہ انہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ اور وہ انہیں تعلیم دیں کتاب کی اور حکمت کی. تو جن حضرات نے کتاب اور حکمت ایک ہی چیز قرار دیا ہے وہ کہتے ہیں بس یہ تین مقاصد ہیں رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور جنہوں نے تعلیم قرآن کریم کی اور حکمت دونوں کو الگ کیا ہے وہ چار کہتے تھے. تو تینوں یا چار ہوں مقاصد اصل میں گئی. پھر آپ ان آیات کو اگر قرآن میں کھول کے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک مقام کے علاوہ باقی جگہ پر فرمایا کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم انہیں قرآن کریم کی تلاوت کر کے وہ سنائیں اور ان کا تزکیہ کریں. اور تزکیے کے بعد کہا ہے کہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ انہیں کتاب اور سنت کی تعلیم دیں. تو تزکیے کو مقدم کیا ہے کتاب و سنت کی تعلیم پر. اس سے جن لوگوں نے قرآن پر گہری نظر سے غور کیا ان لوگوں کا نقطۂ نگاہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جب تک کسی آدمی کا تزکیہ نہ ہوا ہوا ہو تو اس کی کتاب و سنت کی تشریح اس کا اعتبار نہیں ہے. کیونکہ وہ کتاب و سنت کی جب تشریح کرے گا تو اس کے نفس کو دخل اندازی کا موقع ملے گا. اور اگر تزکیہ ہوا ہوگا تو پھر اس میں دخل اندازی کا موقع اگرچہ ہوگا مگر بہت کم رہ جائے. تو وہ بار بار اس بات پر زور دیتے ہیں کہ تزکیہ پہلے اور کتاب و سنت کی تشریح بعد میں. ایک بزرگ تھے اور وہ عیادت کے لیے تشریف لے گئے اپنے استاد کی. اور ان کے استاد تھے مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی جنہوں نے حاشیہ لکھا. اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا تھا. ترجمہ بھی اصل میں حضرت نے مکمل ایسا تو نہیں کیا کہ نئے سرے سے کرتے بلکہ جو ترجمہ چلا آتا تھا شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اس ترجمے میں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں ہوئی ہیں. لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ جنہوں نے تبدیلیاں کی وہ بہت محتاط لوگ تھے. انہوں نے جو زبان میں وقت کے ساتھ ساتھ الفاظ متروک ہو جاتے ہیں انہیں نکال کر رائج شدہ الفاظ کو ڈال دیے. مثلا حضرت کے ترجمے کے بعد اس میں جو پہلی مرتبہ اب تک ہمارے علم میں ہے کہ جو ترجمے میں تبدیلی کی گئی وہ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ کے داماد اور ایک ان کے خلفاء میں سے تھے. انہوں نے اس ترجمے میں کچھ رد و بدل کی تبدیلی کی. انہوں نے کہا حضرت کے زمانے میں یہ الفاظ تھے ہمارے زمانے میں یہ الفاظ نہیں رہے. وہ نسخہ اب یہاں تو نہیں ملتا. انڈیا آفس لائبریری انگلینڈ میں ہم نے نکلوایا تو اس کے دیباچے میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہم نے یہ چیز کی ہے. پھر اس میں مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ترجمے میں تبدیلی کچھ کی تھی اور ان کا ترجمہ چھپا ہوا بھی ملتا ہے. اشرفی والا قرآن کہتے تھے اسے. کوئی اس میں سے کوئی غلطی نکال دے تو ایک اشرفی انعام میں اسے ملے گی. مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ترجمے میں تبدیلی کی ہے جو عام طور پر پتہ نہیں ہے لیکن ہمارے پاس اس کا نسخہ ہے. پھر یہی چیز جو تھی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے مالٹا جیل میں کی. تو مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ جو تھے یہ پڑھاتے تھے صحیح بخاری دارالعلوم دیوبند. تو انہوں نے ترجمے پہ حواشی لکھنے شروع کیے اور انہیں یہ اتنے عزیز تھے کہ جب وہ آ رہے تھے بمبئی انگریزوں نے انہیں رہائی دے دی تو انہوں نے ایک جگہ جہاز ڈولنے لگا اور غرق ہونے کا اندیشہ تھا تو ان کے شاگرد لکھتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا مجھے جان کی تو فکر نہیں لیکن یہ جو محنت ہے مسلمانوں تک پہنچنی چاہیے تو اسے موم جامع میں کاغذ میں لپیٹا گیا اور ایک صاحب کے سینے سے باندھ دیا گیا کہ اگر تم تیر کر کسی طرح کوئی کشتی مل جائے کچھ مل جائے اور تیر سکو تو اسے ضرور محفوظ رکھو. اتنے عزیز تھے وہ. ان کی تکمیل کی تھی مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ. پہلے پانچ پارے جو ہیں ان کے حاشی حضرت نے خود لکھے تھے, باقی حواشی جو ہیں حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ لکھے. ان کے یہ حواشی پہنچے جب پورے بر صغیر میں پھیلے تو موسیٰ زئی شریف میں یہ پہنچے. تو موسیٰ زئی میں جو گدی تھی خانقاہ تھی وہ تھی مولانا غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دلی کے تھے, ان کے خلیفہ تھے خواجہ دوست محمد صاحب گندھاری رحمۃ اللہ علیہ, ان لوگوں نے ایک خانقاہ بنائی تھی. خواجہ سراج الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ تھی. خواجہ سراج الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خلیفہ تھے احمد صاحب, اور احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس خانقاہ کی بنیاد رکھی تھی یہ جو اب کندیا میں میاں والی. تو انہوں نے حضرت اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کیونکہ وہ اس خانقاہ کے بانی تھے. تو انہوں نے ان حواشی کو پڑھا اور خط لکھا مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ میں تہجد میں مدت ہائے دراز سے 40 مرتبہ سورہ یاسین پڑھتا ہوں, اور میں تہجد کی نماز پڑھ کر جب سے یہ آپ کے حواشی پڑھے ہیں تو آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کیونکہ آپ نے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے قرآن آسان کر دیا, بلا ناغہ آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. ان کے آگے خلیفہ تھے مولانا عبداللہ صاحب, اور ان کے خلیفہ ہیں موجودہ حضرت جو ہیں وہ خان محمد صاحب. تو وہاں عبداللہ صاحب نے پڑھا تھا مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے. تو مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو گئے دلی, تو وہ عیادت کے لیے گئے. تو انہوں نے بڑے کام کی بات کہی. انہوں نے اپنے شاگرد کو دیکھا بٹھایا تو کہنے لگے کہ مولوی صاحب دین کی تشریحات میں دو طرح کے آدمی ہوتے, ایک وہ ہوتے ہیں جنہوں نے کتاب و سنت کو اچھی طرح پڑھا ہوا ہوتا ہے, ایک ایک لفظ جانتے ہیں, تعلیم مکمل ہوتی ہے لیکن ان کا تزکیہ نہیں ہوا ہوا ہوتا, کہیں کسی خانقاہ میں کہیں پہنچ کے ان کی تربیت نہیں ہوئی ہوتی, یہ خشک مولوی ہوتے ہیں. اور فرمایا دوسری طرف دیکھو تو ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے اللہ اللہ کیا ہوتا ہے, خانقاہوں میں رہ کے ضربیں لگائی ہوتی ہیں, کام کیا ہوا ہوتا ہے, بہت سارا خواب دیکھتے ہیں, اور یہ بغیر علم کے جاہل صوفی ہوتے ہیں. تو خشک مولوی اور جاہل صوفی دونوں کی رائے شریعت میں ذرہ برابر اہمیت نہیں رکھتی, پر ایک آہ کے برابر چاہیے کہ تعلیم حاصل کرے اور تعلیم کے بعد تزکیے کے مرحلے سے گزرے. جب یہ دونوں چیزیں جمع ہوتی ہیں تو ایسا شخص علماء ربانیین میں شمار ہوتا ہے, یہ اللہ والا مولوی ہوتا ہے. یہ خشک زاہد بھی نہیں ہوتا اور خشک مولوی بھی نہیں ہوتا, یہ ہے جس کی تشریح قابل قبول. اور پھر فرمایا آپ کے شیخ وہاں احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ابو سعد رحمۃ اللہ علیہ, وہ ایسے آدمی تھے, اور ان کا خط میں نے سنبھال کے رکھا ہے, اور یہ جو مولیایا میرے ساتھ ہیں ان کے خادم تھے. میں نے اسے کہا کہ اگر میں مر جاؤں تو یہ خط جلا کے میرے کفن کے ساتھ اس کی راکھ کو باندھ دینا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جب زندگی ہوگی تو یہ راکھ بھی ہوگی, اور اس کے جب صفحہ بنے گا تو یہ میرے ایمان کی شہادت ہے جو آپ کے شیخ نے دی تھی, ایک عالم ربانی کی شہادت ہے میرے مسلمانوں کی. یہ واقعات اپنی جگہ پہ, لیکن ہماری ساری گفتگو کا خلاصہ بس یہی ہے کہ جب تک کسی شخص کا تزکیہ نہیں ہوتا اور وہ آدمی اپنے نفس کے چکر میں گرفتار رہتا ہے تو کتاب و سنت کی اس کی تشریح قابل قبول نہیں ہوتی. وجہ اس کی یہ ہے کہ تزکیہ نہیں ہے تو مال کی محبت ہے, جب مال کی محبت ہے اور گھر میں بھی ضروریات ہیں, زندگی بھی مصیبتوں سے گزر رہی ہے, گورنمنٹ کہتی ہے کہ دیکھو اس کے علم کا بڑا چرچا ہے اور یہ تو بہت زیادہ پڑھا لکھا ہے اور اس کو پیسے کے ذریعے خریدا جا سکتا ہے, تو کہتے ہیں کہ صاحب پیسہ لیں, اور کتنے پیسے لیتے ہیں آپ, یہ فتویٰ دیں آپ, ہماری حمایت کر دیں. تو نتیجہ یہ کہ پیسے کی محبت میں وہ گمراہی کا فتویٰ دیتا ہے. علم بھی ہے, پیسہ بھی ہے, کسی کو خاطر میں نہیں لاتا, اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے, ممکن ہے کہ ابن عن جدن اس کے پاس پیسہ ہے کسی بھی ذریعے سے, لیکن اسے تلاش ہے شہرت کی کہ کسی طرح شہرت ملے. یہ حب جاہ ہے نا, شہرت, کہ آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھے, اور وہ چاہے کہ لوگ بھی اسے بڑا سمجھیں. تو گورنمنٹ کہتی ہے پیسے کی اسے طلب نہیں ہے, علم اس کے پاس ہے, کسی طرح اسے سرکاری خطیب سرکاری مولوی بنا دو. آج کل کے زمانے میں ٹی وی ریڈیو ان چیزوں پہ اس انسان کو لے آؤ, لوگوں میں واہ واہ ہو جائے گی, اس کے نفس کو تسکین ہوتی ہے کہ لوگ میری بات سنتے ہیں. تو یہ حب جاہ کی تسکین ہے, تزکیہ نہیں ہوا ہوا نا. تو جب تزکیہ نہیں ہوگا تو وہ یا مال پر پھنس جائے گا, یا جاہ پر پھنس جائے گا, یا اپنی عزت پہ پھنس جائے گا, یا پیسے پہ پھنس جائے گا, ایک جگہ اٹک جائے. اور اگر تزکیہ ہوگا تو کہے گا صاحب کوئی شہرت کی ضرورت نہیں, کوئی پیسے کی ضرورت نہیں, اللہ کی رضا, اللہ کی خوشی جس میں ہے مجھے تو وہ کام کرنا. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو آپ دیکھیں جب ان پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے تو شہادت سے پہلے صحیح بخاری میں بڑی طویل روایت ایک جگہ آئی ہے, ایک ڈیڑھ صفحے کی روایت, کہ انہوں نے کیا کیا باتیں کی وفات سے پہلے, کیا کیا باتیں ارشاد فرماتے رہے. اس میں آیا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ اکبر ہمی علیت دین, نہ ان کا ان اکبر ہمی, سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ میری عمر بھر یہ تمنا رہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں جگہ مل جائے, اور میں جانتا ہوں کہ وہ جگہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنے لیے رکھی ہے, لیکن تم جاؤ اور ان سے میری درخواست پیش کرو. یہ ہے وہ چیز تقویٰ اور احتیاط جو کسی انسان کے طرز عمل میں آتی ہے, اور پتہ چلتا ہے کہ شخص اپنی گفتگو میں کتنا محتاط ہے, اپنے عمل میں کتنا محتاط ہے. انہوں نے کہا عبداللہ میرے بیٹے جا کر یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین نے بھیجا ہے, کہنا عمر نے بھیجا ہے, چونکہ آج کے دن میں بیمار ہوں, تمہارا کام نہیں کیا, اس لیے میں آج کے دن تمہارا امیر المومنین نہیں ہوں. یہ احتیاط ہے, یہ تصور ہے اس بات کا کہ ہر پیسہ جو ہم خرچ کرتے ہیں, ہر لفظ جو ہم سے زبان سے صادر ہوتا ہے, اور ہر لمحہ جو ہم گزارتے ہیں, ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ اور ایک ایک روپیہ اور ایک ایک پیسہ اور ایک ایک عمل اور ایک ایک لفظ, یہ سب کے سب خدا کے ہاں ریکارڈ ہوتے ہیں, اور ہمیں اس کا پتہ چلے گا جب ہم پہنچیں گے تو یہ ریکارڈنگ کھل جائے گی, خدا دیکھے گا کہ اس نے اتنا پیسہ میری نافرمانی میں خرچ کیا, اتنا وقت فضول کاموں میں, زندگی اس کام میں گزاری, اتنے منٹ اس چیز کو دیے. تو اب کہنے کو اگر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے کہ امیر المومنین نے بھیجا ہے, تو وہ تو واقعی تھے اس دن بھی امیر المومنین, اور کوئی مسلمانوں کا خلیفہ نہیں تھا, اگر وہ صحت یاب ہو جاتے تو وہی ہوتے, اور اس دن ان کے پاس جو انہوں نے احکامات جاری کیے ہیں وفات سے پہلے اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تھے, وہ احکامات پورے ہوئے. لیکن احتیاط دیکھو کہ ان کا ان سے یہ نہ کہنا, کہنا کہ عمر نے بھیجا. تو جب وہ واپس آئے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نگاہ برابر رہی دروازے پہ کہ کیا پیغام آتا ہے, تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ اوسر تو علی نفسی میں اپنی جان کی قربانی دیتی ہوں. میری بڑی تمنا تھی کہ یہ جگہ مجھے مل جائے لیکن عمر رضی اللہ عنہ کے لیے میں اپنی جان کی قربانی دیتی ہوں انہیں کہنا کہ ان کی قبر یہاں بنے گی. تو جب تزکیہ ہوتا ہے تو ایسے محتاط لوگ ہو جاتے ہیں کہ وہ زندگی اس طرح ہی گزارتے ہیں کہ پیسہ کہاں خرچ کیا, کہاں سے کمایا, وقت کہاں لگا دیا. خاص طور سے یہ جو جوانی ہے نا, یہ جو سیاہ بال ہیں, حدیث میں بار بار یہ آیا ہے کہ اینا اپنا شبابوس, اتنی جوانی کہاں گزاری. وجہ اس کی یہ کہ انسان میں ظاہر ہے محنت, ہمت, جذبہ, کام کرنے کی صلاحیت, بہت سی چیزیں جمع ہو جاتی ہیں. تو حدیث میں جو آیا ہے کہ اس سے پوچھیں گے کہ زندگی کہاں گزاری, اس میں پھر ایک جنرل بات ہے نا, اس میں پھر اسپیشلی پوچھیں گے کہ جوانی کہاں گزاری. تو جب وہ اپنا پیسہ, اپنا وقت اور اپنی گفتگو ہر چیز پر کنٹرول کرے گا کہ پیسہ میں نے کہاں سے لیا ہے, کہاں خرچ کرنے لگا ہوں, اور میں نے وقت کہاں ضائع کر دیا ہے, کس کام میں لگا دیا تھا, اور اسی طرح میں نے کس کو کیا لفظ کہنا تھا, کیا میں نے کہہ دیا ہے, تو یہ سب چیزیں اللہ کے یہاں ریکارڈ ہے اور قیامت میں یہ ریکارڈز ہر طرح سے چلیں گے. یعنی اس طرح بھی چلیں گے کہ ویڈیو ہے دیکھ رہا ہے کام کیا کیے ہیں, اور آڈیو بھی ہے, ٹیپ بھی چلے گی, آزا گواہی بھی دیں گے. اور سب سے مشکل مرحلہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ پیچھے اس کے نیت بھی ہے. اب نظر آ رہا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے, نظر آ رہا ہے خیرات کر رہا ہے, یہ اس نے دیے ہیں پیسے ایک غریب کو اور وہ کہتا ہے یہ اللہ کے لیے دیے ہیں. فرض کر لو قیامت میں سکرین پہ تصویر بھی آ گئی, نقشہ ایک کھینچتے ہیں, اور فرض کر لیجیے پیچھے سے آواز بھی آ گئی اسی آدمی کی کہ جی میں نے یہ پیسے تمہیں اللہ کے لیے دے رہا ہوں. تیسری ایک ٹیپ چل جائے گی, فرشتے کہیں گے یہ نیت دل کی بھی ذرا آواز سنو, اور دل کی آواز یہ ہے کہ ذرا لوگوں کو پتا چلے میں کتنا سخی ہوں, میں کتنا بڑا صاحب علم ہوں. تو پھر پتا چلے گا کہ یہ اندر اس کے شرک چھپا ہوا تھا, اللہ کے علاوہ غیر کے لیے خرچ کر رہا تھا, اللہ کے ساتھ شریک بھی کس کو ٹھہرایا, اپنے ناپاک نفس. دیکھو تو معاذ اللہ, ببل تو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہی کیوں, اور کرتا بھی تو چلو کوئی راہ کی بات ہوتی, کسی کو شبہ ہوتا کہ کسی نے کہا خدا کا بیٹا یہ وہ, کوئی بات ہوتی, اپنے ناپاک نفس اور اپنی خراب خواہش کو خدا کا شریک ٹھہرا رہا ہے. اس لیے اللہ نے کہا ہے کہ فرائیت من اتخذ الہہ ہوا, تم نے اس شخص کی حالت پر غور کی ہے جو اپنے نفس کی خواہش کو اپنا خدا بنا لیتا ہے. قرآن کی جو بہت اہم ترین آیات ہیں اور انسان کی زندگی کو سدھارنے کو کافی ہیں, ان میں سے یہ ایک آئی. اللہ نے کہا کبھی تم نے اس شخص کی حالت پر غور کیا ہے کہ اس کے جی میں جو کچھ آتا ہے وہ اس کی ایسے پیروی کرتا ہے جیسے خدا کی پیروی ہو. جی میں آیا آج رات نفل پڑھیں, ساری رات نفل پڑھ لی. جی میں یہ آیا کہ اس شخص کو تھپڑ ماریں اور اندر سے آواز تھوڑی سی آتی ہے کہ یہ تھپڑ نہ مارو, غلط کام ہے, اسے اتنا جرم نہیں کیا, لیکن مار کے رہنا ہے. اپنے نفس کی اتنی پیروی کرتا ہے جیسے یہ خدا ہے, یہ اس کا بندہ ہو گیا. اور آگے کیا کہا اللہ نے, اللہ نے کہا اضلہ اللہ علی علم, علم کے باوجود اللہ اسے گمراہی پر چھوڑ دیتا ہے. یعنی علم ہے اسے اندر سے کہ جو کرنے لگا ہوں گناہ کا کام ہے. معاذ اللہ کوئی چیز بہت پسند آ گئی, پتا ہے یہ چوری ہے, نہیں اسے لے کے جانا, لیکن دل کہتا ہے چوری کرو, تو اپنے دل کی بات ایسے مانتا ہے جس دل اس کا خدا ہو گیا ہے, اور علم سے ہے کہ یہ گناہ ہے نا. اسی لیے اللہ نے کہا کہ اللہ اللہ علی علم, علم کے باوجود وہ اللہ اسے گمراہی پر چھوڑ دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ اس نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا تو خدا کہتا ہے جس کو تم نے خدا بنایا بس جاؤ اس کے پاس, پوجو اس کو, عبادت کرو اس کی. یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں تزکیے سے, क्योंकि इंसान को शैतान और उसका नफ्स धोखा देता है बहुत, बात कुछ होती है दलील कुछ लाता है, हत्ता कि अपने नफ्स के दलाइल पर आदमी गौर करे तो पता चलता है कि जो मेरे नफ्स ने दलील दी थी ये बिल्कुल बेवकूफों की और बच्चों जैसी बात थी, काम कुछ और है दलील कुछ और है। पादरी दलाइल देते थे सीदना मसीह अलैहिस्सलाम के माज़ल्ला खुदा होने के, तो इमाम गजाली रहमतुल्लाह ने एक बड़ी अच्छी बात उनके लिए लिखी। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ने फरमाया कि अगर कोई शख्स मुझसे ये कहे कि तीन का अदद ये बड़ा है और नौ इससे छोटा है, तो मैं उससे कहूंगा तुम साबित करो, और वो उसके सबूत में कहे कि ये देखो इस सितारे को मैंने तोड़ दिया, वो कहता है इसके सबूत में ये कि मैं आसमान की तरफ चल रहा हूं, और इसके सबूत में ये है कि मैंने दरिया चश्मा बहा दिया, और इसके सबूत में ये है कि मैंने जमीन पे हाथ मारा और खजाना निकल आया, तो मैं उसे कहूंगा ये सब चीजें अपनी जगह पे दुरुस्त हैं, तुम अगर हाथ मारो और जमीन से खजाना निकल आए और आसमान में भी उड़ जाओ और कुछ कर लो, ये सब दलाइल जो मैं देख रहा हूं अपनी जगह पर ये दुरुस्त हैं, लेकिन इसके बावजूद तीन का अदद नौ से बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए कि दावा कुछ और है और दलील कुछ और। मैं फिर भी यही कहूंगा कि नौ का अदद बड़ा है और तीन का अदद छोटा है। ऐसे ही नफ्स इंसान को जब फंसाता है खुदा की नाफरमानी में तो तज़किए का दर्जा हासिल नहीं होने देता, तो नतीजा ये निकलता है कि इल्म की बुनियाद पर गुमराही आती है, और इल्म की बुनियाद पर जो गुमराही आती है ये आम गुनाहगार लोगों से ज्यादा शदीद होती है, बहुत ज्यादा शदीद होती है। माशाल्लाह ये अरब जो थे और ये जो ईसाई राहिब थे ये पढ़े लिखे ही थे, ये ऐसे जाहिल थोड़ा थे कि बुत रख लिया और उसकी परस्तिश शुरू कर दी। उनका ख्याल ये था कि ये इबादत उन्हें अल्लाह के करीब करती है, इसीलिए कुरान करीम में आया कि उन्होंने कहा मानअबुदुहुम इल्ला लियुकर्रिबूना इलल्लाह, हम इनकी इबादत इसलिए करते हैं कि इनकी इबादत अल्लाह के करीब करती है। हम इबादत के मरासिम इन बुतों के लिए जब पूरा करेंगे तो ये बुत के पीछे एक रूह है, वो रूह खुश होगी, वो खुश होगी तो अल्लाह के करीब कर देगी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकासिद में से ये बात कही कि तज़किया जरूरी, और तज़किया हर इंसान के लिए जरूरी है। ये नहीं है कि एक उलमा का तज़किया हो जाए और बाकी लोग वैसे रहें। खैरुल क़ुरून में जो तीन जमाने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहे कि सबसे अच्छा दौर मेरा है और मेरे बाद फिर सहाबाए किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम का, फिर ताबईन का और तबा ताबईन का, ये चार या तीन दौर। अगर सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम को मान लिया जाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तो एक हो गया, ताबईन का दूसरा दौर हो गया, उनको देखने वाले तबा ताबईन ये तीसरा दौर हो गया। इन तीनों अदवार को, ये जो तीनों को मखसूस किया है आपने, उसकी वजह यह है कि इसमें उन लोगों का गलबा था जिनका तज़किया हो चुका था, बरकतें इतनी। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु कहते थे हमें पता भी नहीं था कि झूठ किस चीज का नाम, हमने कभी नहीं सुना। ये अब तक भी आपको बाज लोग मिलेंगे गांव में देहात में, बाज़ ख़वातीन इतनी सादा होती हैं हकीकत में कि वो कहती हैं हमें नहीं पता भी ये वल फरेब झूठ मकर ये क्या चीजें, हमें नहीं पता, हम तो सीधी सादी जिंदगी गुजारती। ये वो चीज है कि उन्हें बुराई का पता ही नहीं कि है क्या, लेकिन अमली जिंदगी इस तरह नहीं गुजरती। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते थे मन लम यारिफु शर यका भी, जो आदमी बुराई को नहीं पहचानता वो किसी दिन उसका शिकार हो जाता है। मतलब ये कि इतने सादा नहीं होना चाहिए, इतना भोला नहीं रहना चाहिए जिंदगी में कि कोई आदमी लूटने पे आ जाए तो इसे पता ही ना चले कि मैं लूट जाऊंगा और मेरे साथ फरेब हो रहा है और ये आदमी मुझे क्या कर रहा है। वो कहते थे मल्लम यारिफु शर, जो गुनाह को नहीं जानता ना यका फी, किस दिन उसमें मुलव्वस हो ही जाता है, गिर पड़ता है बेचारा। अगर जे अल्लाह की तरफ से मुआफी हो لیکن نقصان کر بیٹھتا ہے اپنا. تو چکنا اور محتاط وہ طبیعت شریعت کو مطلوب ہے. اور تزکیہ وہ تھا ان ادوار میں غالب. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ تم دیکھو گے جھوٹ پھیل جائے گا. سب سے بڑی بیماری جو بتایا تھا امت کی وہ جھوٹ تھا. آپ نے فرمایا تھا پھر جھوٹ پھیل جائے گا اور لوگ بغیر طلب کے دوائیاں دینے آیا کریں گے, کوئی نہیں بلائے گا گواہی کے لیے. اور جھوٹ کا شیوع, جھوٹ کا پھیلنا وہ جتنا اس زمانے میں ہوا ہے شاید پوری ریکارڈڈ ہسٹری میں ایسے نہ ملے, کیونکہ الیکٹرانک میڈیا آ گیا نا. وہ میڈیا دکھاتا کچھ ہے, اس کی حقیقت کچھ ہے, ہوتا کچھ ہے, لوگ کچھ اس پہ متعلق رائے قائم کرتے ہیں, حتیٰ کہ سچ جھوٹ ہو گیا اور جھوٹ سچ ہو گیا. یہ وہ چیز تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اتنا سچ کم ہو جائے گا کہ سچ اوپرا ہو جائے گا. جو سچ بولے گا لوگ حیرت سے مطلب دیکھیں گے کہ یہ کیا ہے, یہ کیا کہہ رہا ہے. تو جب تزکیہ عام ہوتا ہے تو پھر وہ آدمی برائی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. ایک گناہ وہ ہیں جو جذبات کے غلبے سے ہو گئے. ایک آدمی پہ غم بہت غالب ہے, وہ کہتا ہے کیا کروں, اتنے دن سے سو نہیں پایا, طبیعت میں اتنی پریشانی ہے, اس دکھ کا کیا علاج ہو. تو وہ چاہتا ہے کہ اپنے ذات کو بھول جائے, از خود رفتہ ہو جائے, بے خودی کے عالم میں چلا جائے, شراب پی لیتا ہے. غالب نے کہا ہے نا کہ میں سے غرض نشاط کس روح سے آ کو ہے, کون کالے منہ والا شراب پی کے لطف اور لذت حاصل کرنا چاہتا ہے. ایک گناہ بے خودی مجھے دن رات چاہیے, بس دن رات اس حال میں گزرے کہ اپنے عقل سے فارغ رہوں, آؤٹ آف سینسز, پتہ ہی نہ چلے کیا ہو رہا ہے. یہ ہے وہ چیز, غم غالب آ گیا نا, وہ کہتا ہے شراب پی لو. بہت سے ایسے گناہ جن کا غلبہ اصل میں, جن کی بنیاد انسانی جذبات کا غلبہ ہے, یہ ایک الگ چیز ہے. اور ان میں بدترین گناہ قتل ہے. اس لیے کہ غصے کا غلبہ آ گیا نا تو انسان درندوں کی سطح پر اتر جاتا ہے. اسی لیے اللہ نے کسی گناہ کے متعلق نہیں فرمایا سوائے شرک کے کہ ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم رکھیں گے, اس کے متعلق فرمایا قتل کے متعلق کہ قتل عمد جو جان بوجھ کے قتل کرے گا اسے ہم ہمیشہ جہنم میں رکھیں گے. اور اسی آیت کی بنیاد پر وہ لوگ جو کبیرہ گناہ کو کفر قرار دیتے تھے وہ دلیل میں یہی آیت پڑھتے تھے. وہ کہتے تھے قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے نا, اللہ نے کہا کہ اس کبیرہ گناہ یعنی قتل کی وجہ سے ہم ہمیشہ جہنم میں رکھیں گے. لیکن اہل سنت کہتے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اتنی بری حرکت کی ہے کہ حقیقت میں اسے ہمیشہ جہنم میں رکھنا چاہیے لیکن رکھے گا نہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی فرماتے ہیں نا کہ اس شخص سے کوئی دین نہیں, لا دین لمن لا امانت لہ, اس کا کوئی دین نہیں جو امانت کی پاسداری نہ کرے, اس کا کوئی دین نہیں جس میں حیا نہیں, اس کا کوئی دین نہیں جو تجارت میں گڑبڑ کرے. تو وہ واعظ کی زبان ہے, ڈرانے کی زبان ہے, فتوے کی زبان الگ ہے. یہ تو کوئی نہیں کہتا کہ کسی نے امانت میں خیانت کر دی تو کافر ہو گیا. اگر آپ اسے کافر کہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مر جائے تو اس کا جنازہ نہ پڑھیں, اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا. جب کوئی چیز آپ فتویٰ لگاتے ہیں تو وہ فتویٰ اپنی ساری امپلیمنٹیشن سمیت ہوتا ہے, حتیٰ کہ بدکاری کے متعلق اللہ نے کہا یا خلق فیہ معانا, اسے ہم ہمیشہ رکھیں گے ذلیل کر کے جہنم میں, الا من تاب, ہاں جس نے توبہ کر لی, اس کا مطلب ہے اس کی توبہ قبول ہو گئی. لیکن قتل ایسا گناہ ہے جذبات کا غلبہ ہے کہ مار دو اور ہو کر گزرتا ہے, معاذ اللہ. اور تزکیے میں ان گناہوں سے بحث کم ہے صحیح, لیکن تزکیے میں صوفیہ کہتے ہیں اس کو نہ دیکھو اس کو کتنا غصہ ہے, تم اسے روکو گے قتل سے, ڈراؤ گے دھمکاؤ گے کچھ کہو گے, تم غصے کا علاج کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے وہ کہتے ہیں اصل جذبے کو دیکھو کہ جس جذبے کی بنیاد پر گناہ سردد ہو رہے ہیں اس جذبے کو. اور بڑی حکمت کی بات, وہ کہتے ہیں دوسری قسم کے گناہ وہ ہیں جو عادت کے اعتبار سے سرزد ہوتے ہیں. مثلاً ایک آدمی کو عادت ہے جھوٹ بولنے کی, ایک کو عادت ہے دھوکہ دینے کی, ایک شخص کو عادت ہے معاذ اللہ غیبت کرنے کی. تو کہتے ہیں یہ جو عادتیں بن جاتی ہیں نا گناہ کی, یہ زیادہ نقصان دہ ہیں بنسبت ان گناہوں کے جو جذبات کی بنا پر ہوتے ہیں. کہ جذبہ جب ہٹا تو پھر ایسا بھی مل جائے گا جو ہتھیاروں سمیت تھانے میں چلا جاتا ہے کہ جی لے میں نے قتل کر دیا, کیونکہ جذبات کا غلبہ تھا کر گزرا, پھر خود ہی پیش ہو جاتا ہے کہ سزا دے دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنے لوگ آئے کہ ان جذبات کے غلبے کی وجہ سے گناہ ہو گیا ہے؟ آپ نے فرمایا جاؤ. آپ نے تم نے نماز پڑھی تھی ہمارے ساتھ؟ اس کا جی. آپ نے فرمایا ہمارا صلی اللہ تم آنا ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ اس کا جی پڑھی. فرمایا جاؤ بس اب ذکر نہ کرنا, اللہ نے معاف کر دی. اور دوسری طرف آپ دیکھیں تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے متعلق شبہ بھی ہو جاتا تھا کہ یہ شخص مجھ سے دھوکہ دے رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے. یجد فی نفسہ شیئا, آپ اپنے دل میں برابر اس انسان کے لیے خلش کھٹک پاتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کسی آدمی کے خلاف بات آ جائے تو وہ دل ایسا تھا جس پہ ایمان اور کفر کا مسئلہ تھا, ان کی ناراضگی کوئی چھوٹی سی چیز نہیں. تو اتنے بڑے بڑے گناہ ان پہ نہیں آیا کہ آپ کے دل میں کھٹک آئے. اسے کہا جاؤ اللہ سے معافی مانگو, نماز پڑھ لی بس معافی, اب اپنا ذکر کرنا. اور ادھر جھوٹ اس کے متعلق دل میں کھٹک, حتیٰ تھا یہاں تک کہ وہ آدمی اپنے عمل سے ثابت کرتا تھا کہ میں نے جھوٹ نہیں بولا, دھوکہ نہیں دیا. اسی لیے حضرت زید رضی اللہ عنہ کے لیے بڑی مشکل پیش آ گئی جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات کہی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال ہوا کہ میرے ساتھ جھوٹ بولا گیا ہے. تو زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ پر مدینہ منورہ کی زمین تنگ ہو گئی کہ میں نے کہہ تو دیا ہے کہ بات سچی ہے, میں کروں کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شبہ ہو گیا ہے, اللہ نے وہی نازل کی اور اللہ نے کہا زید نے جو کچھ کہا یہ سچ کہا ہے, منافقوں نے ایسی ایسی باتیں کی, تب جا کے ان کی جان میں جان. یہ ہے تزکیہ, اس کو شریعت کہتی ہے کہ یہ کرو, کیونکہ جب یہ ہوگا تو معاشرے میں امن پھیلے گا, اس سے معاشرہ بنتا ہے, اس سے افراد تیار ہوتے ہیں. جب جھوٹ نہیں ہوگا تو کوئی آدمی بازار میں جائے گا تو وہ جو قیمت پوچھے گا وہ قیمت اسے بتائے گا اور صحیح بتائے گا. اس تزکیے کے آپ عام زندگی پر اثرات دیکھیں تو لوگوں کی زندگیاں بہت سکون سے گزرتی ہیں. جب تزکیہ ہوگا جھوٹ نکل جائے گا تو منافقت نکل جائے گی, صاف بات کرے گا. جب تزکیہ ہوگا تو وہ کسی کو تانا نہیں دے گا. قرآن کریم میں آئے نا ویل لکل ہمزۃ اللمزہ, تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے, برباد ہو گیا وہ آدمی جو تانا دیتا ہے. یہ تانا اسی لیے ہوتا ہے نا کہ دوسرے کی غیرت کو ابھارا جائے. تو تزکیے میں جو کرتا ہے وہ سکھاتا ہے کہ عقل سے کام لینا, کسی کے تانے کی وجہ سے حق سے نہ ہٹ جانا. کسی کے تانا دے دیا کہ تم تو بہت بے غیرت ہو, ایسی بات ہو گئی, تو اس پہ ایک دم سے تیش پہ نہیں آتا کہ اس کی بات سنی اور جا کر قتل کر دیا مار دیا. وہ کہتا ہے میں بے غیرت ہوں یا نہیں, یہ تو فیصلہ میں نے کرنا ہے نا, سوچنا ہے. ایسے تھوڑا ہی ہے کہ تمہاری بات سن کے سب کام کر دوں. یہ مزاج بنتا ہے تزکیے میں. یہ پوری جنگ بدر جو ہے आप जानते हैं ये सिर्फ एक ताने की बुनियाद पे खड़ी हो गई सारी लड़ाई और اسباب इसके थे ऐन मैदाने जंग में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ये सुर्ख ऊंट वाला जो आदमी है ना अगर लोग इसकी बात मान लेंगे तो लोग सलामत रहेंगे और वो मुशरिकीन मक्का के दरमियान घूम रहे थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अगर तुम्हारे में से किसी की तलवार की जद में ये शख्स आ जाए तो इसे कुछ ना कहना तो जंग शुरू होने से पहले वो क्या करते थे उनका मतलब क्या था आने का मकसद क्या था वो रोजाना 9 या 10 ऊंट ज़बह करके पूरे लश्कर को खिलाते थे माने हुए सरदार थे सब लोग जानते थे उनके अकल शर्फ इतने अकलमंद आदमी थे कि कुरैश ने ये तय किया कि दारुल नदवा जो बैतुल्लाह के साथ एक घर था जिसमें हमेशा वो बड़े अमूर के मशवरे के लिए लोग सरदार उनके बैठते थे तय था कि 40 साल से कम उम्र कोई शख्स इस कमरे में दाखिल नहीं हो सकता ये वाहिद शख्स थे जो 20 साल के थे लेकिन इतने अकलमंद थे कि सरदारों ने कहा इस बच्चे को भी बिठाओ इसकी अकल गैर मामूली तो जंग शुरू होने से पहले गए और उन्होंने अमर हजरमी के भाई से कहा कि देखो अगर जंग हो गई तो नतीजे में हम लोग जीत जाएं और ये मुसलमान जो कहते हैं अपने आप को ये मारे जाएं तो इनमें से कोई चचा का बेटा कोई फूफी का बेटा कोई मामू का बेटा कोई अजीज कोई रिश्तेदार कोई किसी का दामाद कोई भाई बेटे इन मरे हुए चेहरों को देख के हमें क्या खुशी हासिल होगी और अगर वो जीत गए तो वो तो अपने आप को हक पे कहते हैं वो तो अल्लाह के लिए लड़ रहे हैं तो वो तो खुश होंगे लेकिन उन्हें क्या फायदा हुआ हम उनके अज्जा हमें मार के और बात तुम्हारे भाई के खून की है ना अरबों में कदीम से चला आता है मैं तुम्हारे भाई के खून के पैसे दे देता हूं दियत सो ऊंट मुझसे ले मुझसे नहीं लेते इंतकाम है तुम्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैं जाके बात करता हूं उनसे ऊंट लेके तुम्हें दे देता हूं वो जब कहते हैं कि ये कत्ल हमने जानबूझ के नहीं किया कत्ल खता गलती से कत्ल हो गया चलो मैं तुम्हें करवा देता हूं मसला सा करीब था कि वो मान जाता अब उसने कहा जाके बात करो बुजाहल से क्योंकि सरदार तो वो हैं ये गए उनके पास और उसने कहा कि तुम इस तरह करो कि तुम खुशबू खरीद लो और जिस्म पे लगाओ और बीवी के पास जाके बैठ जाओ जैसे आजकल ताना देते हैं ना कि चूड़ियां पहन लो उस वक्त ताना अरबों में ये था तो उन्होंने कहा ये तुम्हें पता चल जाएगा मैदान जंग में कि कौन जाता है और कौन नहीं जाता लेकिन मेरी बात सुनो कोई अकल करो वो गया उठ के ख्याल ये था कि वो जाके बात करेगा कि तुम्हारे भाई का खून है उससे बस एक जुमला वाम राव हाय अमर तेरा खून बस उसके भाई भतीजे उठ खड़े उन्होंने कहा कोई तुम्हारी बात नहीं मानी हम खून का बदला लेके रहेंगे ये ताना था तज़किया जब होता है तो आदमी इन तानों पर गौर करता है अब ताना सुन लिया कि तुम तो बीवी के गुलाम हो गए तुम्हें माँ बाप की ख्याल ही नहीं रहा ताना सुन लिया कि आप तो माँ बाप की हमेशा सुनते हैं मेरे तो हुकूक ज़ाहिर हो जाते हैं सारे वो इस पे अमल करने लगता है तज़किया होता है तो वो सोचता है इन चीज़ों को ठंडे दिल से कि ये बातें हैं क्या ये अमर वाकया भी है या नहीं फिर वो कहता है ये नहीं है ये बात गलत है इसे समझाना चाहिए अच्छा तज़किया करके कहता है ये बात सही है मुझे अपनी रविश में तब्दीली कर लेनी चाहिए ये तज़किया इस हद तक पहुंचता है कि अल्लाह ने कहा वला यजरिमन्नकुम शनहान कौमिन अला अल्ला तादिलू जिस कौम से तुम्हारी दुश्मनी है वो दुश्मनी तुम्हें इस बात पर आमादा न करे कि तुम अपने दुश्मनों से बेइंसाफी कहीं कर बैठो ऐ दिल अपने दुश्मन के बारे में भी इंसाफ से काम लो ये वो नुमाया किरदार है हीरे की चमक है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम में आई नजर आएगी कि उनके दुश्मन उनके मुंह पे जान लेने के लिए खड़े हैं लेकिन वो कहते हैं इसके साथ भी इंसाफ कर अल्लाह ने कहा वह अक्रबुल तक्वा تقوی کی بات یہ ہے, خدا کے خوف کی بات یہ ہے کہ تم اپنے دشمن کے ساتھ بھی انصاف کرو. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں کے خون میں وہ تلواریں رنگی ہوئی ہیں, حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور دیگر لوگوں کی. تو آیا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ یہ لوگ کون تھے؟ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ, ان بلکہ لوگوں نے کہا کہ جنہوں نے آپ کے ساتھ لڑائی کی ہے یہ لوگ کون ہیں؟ یہ کافر ہیں, یعنی ان کے جنازے پڑھے جائیں گے یا نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کفری سے تو بھاگ کے آئے تھے. جواب دیکھو, جن کے خون سے ابھی تلواریں رنگی ہوئی ہیں اور وہ دشمن ہیں اور لاشیں پڑی ہوئی ہیں, سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس موقع پر بھی حد سے نہیں نکلے. یہ ہے تذکیر, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اثر ہے کہ ان سے پوچھا گیا یہ جو مر گئے ہیں سارے ہمارے دشمن, یہ کافر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں, کفر سے ہی تو بھاگ کے آئے تھے. تو اس نے کہا یہ سب منافق ہیں, کوئی اور ہوتا تو 10 دلائل دیتا منافقت کے. حضرت علی رضی اللہ نے کہا منافق نہیں ہیں, اللہ نے کہا ہے کہ منافق آدمی یذکرون اللہ الا قلیلا, وہ اللہ کو تھوڑا یاد کرتا ہے, یہ تو بہت خدا کو یاد کرنے والے لوگ تھے. اس نے کہا پھر منافق بھی نہیں کافر بھی نہیں تو کون ہے؟ فرمایا اخواننا بغوا علینا, یہ میرے بھائی ہیں, غلطی سے انہوں نے میرے خلاف بغاوت کی تھی, بس ہم ان کے جنازے بھی پڑھیں گے, تدفین بھی ہوگی, ان کی بیویاں کوئی باندھی نہیں بنائی جائے گی, ان کی وراثت کی بھی تقسیم ہوگی, میرے بھائی ہیں, غلط فہمی ہو گئی, بغاوت کر بیٹھے. اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ اگر یہ جنگ نہ ہوئی ہوتی اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے فیصلے اور ان کا طرز عمل ہمارے سامنے نہ ہوتا تو ہم ساری زندگی اس مسائل کو ہی حل نہ کر سکتے, ان مسائل کو, کہ اگر مسلمان حکومت میں بغاوت ہو جائے تو باغیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا. انہوں نے کہا دین کا یہ شعبہ ہمارے پاس کچھ نہیں تھا اس میں, اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر نافذ ہوئی تو ہمیں پتا چلا کہ جب بغاوت ہو جائے کسی اسلامی معاشرے میں تو باغیوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں, اخوان نہ بغاو لینا, بھائی تھے ہمارے, بس بغاوت کیے, اس کی سزا ہے. اس لیے آپ آج بھی دیکھیں مذہبی طور پہ جب ہم کسی کے مخالف ہوتے ہیں اور تزکیہ نہ ہوا واؤ تو ہم جا کے کہتے ہیں کہ حضرت یہ آدمی تو ایسا ہے, اس کو مار دینا چاہیے, ختم کر دینا چاہیے. وہ بڑے ٹھنڈے مزاج کے لوگ, وہ کہتے ہیں نہیں نہیں اتنی غلطی ہے اور اتنی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں انہیں زمانے کی خبر ہی نہیں. بے خبر انہیں سب ہوتی ہے زمانے کی, مگر بات یہ ہے کہ اس کو اپنی تربیت کو ان جملوں میں کیسے ضائع کر دے. اس کا جو تزکیہ ہوا ہوا ہے, اس کی جو تربیت ہوئی بھی ہے, وہ اس تزکیے اور تربیت کو محض چند لوگوں کے جذبات میں آ کے ضائع کر دے. یہ چیز ہے تزکیہ. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد میں سے ایک چیز یہ تھی کہ تزکیہ ہونا چاہیے, اور وہ ہوا ہے. اور سب کا برابر ہوتا رہا ہے. یہ کمال تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا کہ اپنے دشمن کے بارے میں بھی بڑے اعتدال کے ساتھ کام لیتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کسی وجہ سے سمجھتے تھے کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ہٹا دیا جائے, حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے وہ بار بار کہتے رہے کہ خالد کو آپ ہٹا دیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا میں اس تلوار کو کیسے واپس لا سکتا ہوں جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یہ اللہ کی تلوار ہے, میں نہیں ہٹاؤں. کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں. ایک آدمی آیا, آدمی کون؟ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ فلاں زمین مجھے دے دیں, آپ خلیفہ ہیں, آپ کو حق حاصل ہے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ زمین لکھوائی اور ان کے حوالے کیا کاغذ, اور فرمایا اس پہ عمر رضی اللہ عنہ سے دستخط کرا لینا. تو عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جب دستخط کے لیے گئے تو انہوں نے اس کو پڑھا, انہوں نے کہا میں تو نہیں مانتا اس سے, میں نہیں دستخط کروں گا. انہوں نے زیادہ اصرار کیا, پھر اور زیادہ اصرار کیا, تو بعد از تو ابوبکر رضی اللہ عنہ تک پہنچی. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت اس زمین میں نمک کی ایک کان ہے اور وہ نمک کی کان پوری قوم کا اثاثہ ہے, ایک فرد واحد کو کیسے دی جا سکتی. تو ابوبکر رضی اللہ عنہ کا مجھے تو نہیں پتا کہ اس میں کان ہے, میرے علم میں نہیں تھا. تو انہوں نے کہا بھئی یہ ٹھیک کہتے ہیں, یہ زمین نہیں دی جا سکتی. تو انہوں نے اس پہ افسوس سے کہا کہ خلیفہ آپ ہیں یا عمر ہے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا اصل میں تو یہی ہے, میرا تو لوگوں نے نام کر دیا, کوئی جھجک نہیں ہے کہ ایک بہتر چیز سامنے آ گئی ہے تو انہوں نے اپنی رائے سے رجوع کر لیا. یہ تزکیے کا مقام. اسی لیے یہ اتنا تیزی سے جو اسلام پھیلا ہے اور 80 سال کے اندر اندر جا کر اسپین تک پہنچ گیا, انہوں نے دروازے کٹکھٹائے یورپ کے, بنیاد اس تزکیے پر تھی کہ لوگوں نے کہا ایسی قوم آ گئی ہے جو قوم جھوٹ نہیں بولتی, دھوکہ یہ نہیں دیتے, وعدے کی خلاف ورزی یہ نہیں کرتے, کوئی انسانی عیب ان میں ایسا پایا نہیں جاتا جو پبلک کو کوئی نقصان دے. فوج گھوڑے دوڑ رہے ہیں اور میل ہا میل میدان خالی ہے اور فوج چڑھ دوڑی اور ایک صحابی رضی اللہ عنہ عمر بن عنبسہ رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے زور زور سے کہنا شروع کیا اس معاویہ رضی اللہ عنہ کو کہ وفا ان لا بدر, معاویہ وعدے کی پابندی ضروری ہے, دھوکہ دہی نہیں ہو سکتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتا قیامت میں جو شخص دھوکہ دے گا جتنا اس کے ساتھ جہاں جگہ جس جگہ پہ وہ بیٹھے گا یا کھڑا ہوگا قیامت میں جھنڈا اتنا ہی بڑا لگا دیا جائے گا دھوکہ دینے والے کا کہ یہ دھوکہ باز آدمی ہے. اس معاویہ رضی اللہ کا کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا حضرت یہ جو ہم نے ان سے معاہدہ کیا تھا آج آخری دن ہے اور یہ آخری دن پورا ہو تو کل ہم ان کی زمین پر جا سکتے ہیں, آج نہیں جا سکتے. انہوں نے کہا واپس بلاؤ فوج. تو گھوڑے فوجیوں کے اور سر پر دوڑا رہے ہیں اور منادی ہو گئی کہ فوج کو امیر نے واپس بلا لیا ہے اور گھوڑوں کے منہ پھر گئے, مسلمانوں نے علاقہ چھوڑ دیا. انہوں نے کہا نہیں, سات شام تک کا معاہدہ تھا, اس کے بعد بات کریں گے, کل کو ہم سے غلطی ہو, کوئی تعویل نہیں, کوئی توجیہ نہیں, صاف بات. یہ ہے تزکیہ جو شریعت نے سکھایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد تھا. تو وہ چیز قرآن کریم میں 4 جگہ آئی ہے اور اس میں سے آیا کہ وہ یزکیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تزکیہ کرتے ہیں. اس تزکیے کے بعد جو کتاب و سنت کی تعلیم ہے وہ ہے معتبر, اس کا ہے اعتبار.